أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أشرف الأولين والآخرين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. آج موضوع گفتگو مولا امام پنجم جو رجب کی پہلی تاریخ میں آپ کی روایت کے مطابق ایک روایت کے مطابق آپ کی ولادت باسعادت کا دن ہے. البتہ دوسری روایت یہ ہے کہ سفر کی تین تاریخ. تو اس مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتے ہیں. پیغمبر خدا نے حضرت جابر سے فرمایا تھا، جابر میرے سلام پہنچا دینا میرے اس فرزند کو جس کا لقب باقر العلوم ہے. روایت میں ہے جب جناب جابر نابینا تھے، امام چاروں کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، تو امام پنجم آئے تو آپ نے فرمایا اپنے چاچا کے ہاتھ کو بوسہ دو. گئے بوسہ دینے کے لیے تو جابر نے پوچھا کون ہے، نابینا تھے، جب بتایا تو ان کو سینے سے لگایا، انتہائی محبت اور عزت اور احترام کا اظہار کیا. اور یہی روایت اور حدیث نبوی کا ارشاد فرمایا. یہ حدیث شیعہ سنی دونوں کی کتابوں میں کثرت کے ساتھ موجود ہے. یہ عام طور پر مشہور ہے، روایات میں، زیارتوں میں ہے کہ اہل بیت آپ نہ ہوتے یا آسمان و زمین خلق نہ ہوتا اور حجت خدا نہ ہو تو زمین اپنے اندر رہنے والوں کو نگل جائے گی، زمین نیست و نابود ہو جائے گی. لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا بکم یمسک السماء ان تطیر. جامعہ میں امام دہم سے یہ زیارت منقول فرماتے ہیں، بکم یمسک السماء، بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض، اہل بیت آپ کی وجہ سے، آپ کے سبب سے خدا زمین پر آسمان کو نہیں گراتا، یعنی اس سسٹم کو خراب نہیں کرتا، سسٹم برقرار ہے آپ کی وجہ سے. بیمنکم رزق الورا، دوسری روایت میں فرماتے ہیں آپ کی برکت سے کائنات کو رزق مل رہا ہے، پھول کو پانی دینے کے لیے کانٹوں کو بھی پانی دینا پڑتا ہے. تو یہ اس کا مطلب کم از کم دو نقطہ اس مطلب کو بتانے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ان دو وجہ ہو سکتا ہے، ایک یہ ہے، فرض کیجئے کوئی تعلیمی ادارہ بناتا ہے، یونیورسٹی بناتا ہے، اس پہ پڑھنے والے طلباء سے کہتا ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے میں یونیورسٹی نہیں بناتا، میری یونیورسٹی بنانے کا ہدف مقصد آپ کی ترقی ہے، آپ کا کمال ہے کہ آپ کمال کے اعلیٰ درجات پر فائز ہو، علمی ترقی حاصل کرے. ایک دفعہ یہی یونیورسٹی بنانے والا اساتذہ سے کہتے اگر آپ نہ ہوتے میں یونیورسٹی نہ بناتا. یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آپ نہ ہوتے میرا مقصد پورا نہیں ہوتا ہے. میرا مقصد اپنے ملک کے جوانوں کو عالم بنانا ہے, دانش مند بنانا ہے, وہ آپ کے بغیر نہیں ہو سکتا. انسانوں کو خدا نے خلق کیا ہے کس مقصد کے لیے؟ بندے کامل خدا بننے کے لیے. ما خلقت الانس والجن والانس الا لیعبدون. خدا کی بندگی کے لیے خلق کیا ہے. بندگی خدا وہ کمال, اس کمال کا نام ہے جس کمال پر انسان کے علاوہ کوئی اور نہیں پہنچ سکتا. العبودیت جوہرۃ کنہ الربوبیۃ, حدیث میں کہتا ہے عبودیت ایک ایسی حقیقت ہے جس کے تحت تک جائیں گے تو مظہر خدائی, خدائی کے مظہر اور نمونہ اور مثال نظر آتی ہے. یعنی بندہ اتنا ترقی کرے گا کہ مظہر صفات خدا ہو جائے گا. اسی لیے آپ ہر عمل میں قرب خدا چاہتے. قرب سے مراد واقعی قرب ہے. یعنی بندہ جتنا صراط مستقیم پر گامزن ہوگا اتنا ہی ترقی کرتا جائے گا, واقعی ترقی. ایسا نہیں ہے مثلا نمبر دے رہا ہو, واقعا ترقی. جیسے علم ہے, جتنا آپ پڑھتے جائیں گے اتنا ہی ترقی کرتے, واقعا ترقی کرتے. تو یہ قرب خدا ایک مثلا ایک اعتباری چیز نہیں ہے, بھئی آج عہدہ بڑھایا کل اور مزید عہدہ بڑھایا, ایسی بات نہیں ہے. واقعا فضائل و کمالات میں ترقی ہوتا ہے, معراج مومن ہوتا ہے. مثال دیتے ہیں ہمارے عرفا کے, فرض کیجئے لوہا کو آپ رکھیں گے آگ کے اندر تو لوہا آگ کی طرح, لوہا آگ کی طرح ہو جائے گا, آگ نہیں بنے گا لیکن آگ کی طرح آگ کی صفات کو اپناتا ہے آگ کے قرب کی وجہ سے. آگ کے قرب کی وجہ سے آگ کی صفات کو اپناتا ہے, وہی حرارت, وہی تپش, وہی سوزش سب ہے. لیکن جیسے ہی یہ لوہا آگ سے دور ہو جائے گا, رابطہ منقطع ہو جائے گا, پھر وہ حرارت نہیں رہے گی, وہ صفات نہیں رہے گی. بندہ بھی جب سے خدا سے نزدیک ہے, جب سے خدا سے اس کا رابطہ ہے, اس وقت تک مظہر صفات و خدا بن سکتا ہے. اعلیٰ درجات پر ہونے کے بعد بھی اگر خدا سے رابطہ منقطع کرے تو پھر بے اثر ہو جاتا ہے. بل ام باورا قرآن میں فرماتا ہے, کتے کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے, ہم نے اپنی آیات اس کو دی تھی, آتینا ہو آیاتنا فانسلخ فاتبعہا فاخلد الی الارض, ہم نے اپنی نشانیاں اس کو دی تھی لیکن اس نے اپنے خواہشات کی پیروی کی, زمین گیر ہو گیا. ان تترک یلحث و ان تحمل علیہ یلحث, حملہ کریں گے تب بھی بھونگتا ہے, اگر چھوڑ دیں گے تب بھی بھونگتا ہے. کتے سے تشبیہ دیتا ہے. یہ یعنی بندہ قرب خدا حاصل کرتا, کمالات حاصل کرتا, لیکن یہ کمالات اس وقت تک رہتا ہے, اس وقت تک بندہ مظہر صفات و خدا بنتا ہے جب تک بندگی کے شاہراہ پر صراط مستقیم پر گامزن ہے. اسی لیے جو تصوف میں کچھ بڑی تعداد میں گروہوں کا عقیدہ ہے کہ حقیقت تک پہنچنے کے بعد شریعت کی ضرورت نہیں ہے, انسان آزاد ہو جاتا ہے, شرعی احکام کے پابندی ضروری نہیں ہے, یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے. سب سے اعلیٰ خدا تک حقیقت تک پہنچنے والا پیغمبر ہے. پیغمبر نے ذرہ برابر شریعت کے خلاف ورزی نہیں کی, کیونکہ شریعت وہ راستہ ہے جس کے ذریعے انسان خدا سے رابطہ برقرار کر سکتا ہے. تو یہ اس مقصد تک انسان پہنچنے والے کون ہیں؟ محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ علی محمد و آل محمد. مقصد تخلیق تک پہنچنے والے انبیاء اور محمد و آل محمد ہے. اسی لیے فرمایا کہ مقصد خلقت کائنات یہ ہستیاں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مظہر صفات خدا بن گئے, ید اللہ بن گئے, وہ چھلا بن گئے، عین اللہ بن گئے، جنب اللہ بن گئے، یعنی اتنے قرب خدائی، قرب خدا حاصل کی کہ مظہر صفات خدا ہو گئے۔ راستہ سب کے لیے کھلا ہے، لیکن پہنچنے والے پیغمبر کے پاس جتنے لوگ تھے، کن کے بارے میں فرمایا؟ علی کے بارے میں فرمایا، کسی اور کے بارے میں نہیں فرمایا۔ راستہ کھلا ہے لیکن پہنچنے والے انبیاء اور ائمہ ہیں۔ تو مقصد تخلیق تک پہنچنے والے یہ، بس عرض کیا یونیورسٹی کی مثال میں کہ میں نے آپ کے لیے خلق کیے ہیں، اس عالم کو خلق کے، انسان کے لیے، انسان کو خلق کے اس مقصد کے لیے، اس مقصد تک پہنچنے والے کون ہیں؟ محمد و آل محمد۔ یہ ایک، دوسرا یہ ہے کہ دوسروں کو بھی مقصد تک پہنچانے والے محمد و آل محمد، نہ صرف خود پہنچے بلکہ دوسروں کو بھی منزل خلقت تک، منزل مقصود تک، بندگی تک، قرب خدا تک پہنچانے والے محمد و آل محمد۔ کوئی نہ سوچے خدا کو ناراض کر کے محمد و آل محمد سے قریب ہو سکتا ہے۔ امام پنجم فرماتے ہیں جو خدا کا ولی ہوگا وہ ہمارا ولی ہے، جو خدا کا جو نافرمان ہوگا وہ ہمارا دشمن ہے۔ وہ آئے ہمیں خدا تک پہنچانے کے لیے، مطیع خدا، بندہ خدا، مخلص خدا، محب خدا، عاشق خدا بنانے کے لیے، نہیں کہ ہم کو خدا سے جدا کرنے کے لیے، نافرمان بنانے کے لیے۔ آئے ہیں انسان بنانے کے لیے، حیوان بنانے کے لیے نہیں آئے، حیوان پہلے سے ہم تھے، خدا نے ہمیں خلق کیا تھا اسی طرح سے، لیکن حکم یہ ہے اس حیوانیت سے سفر کرنا ہے انسانیت تک۔ اس سفر میں میرے کاروان محمد و آل محمد۔ تو یعنی مقصد خلقت تک پہنچنے والوں میں سر فہرست محمد و آل محمد ہے، پوزیشن ان کے پاس ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری عبادت، میری زندگی، میری موت خدا کے لیے، وہ بھی ذالک عمر، اسی کا حکم ہے۔ وہ انا اول المسلمین، میں پہلا نمبر کا مسلمان ہوں، حکم ہے پہلا نمبر کا مسلمان بننے کی کوشش ہر ایک کو کرنی چاہیے، لیکن اس کوشش میں کامیاب کون ہوئے ہیں؟ محمد و آل محمد کامیاب ہوئے، اور پھر دوسروں کو بھی اس منزل کی طرف لانے والے، صراط مستقیم کے راہیوں کے لیے میرے کاروان محمد و آل محمد۔ اسی لیے اگر وہ خلق نہ ہوتے تو کائنات کو خلق، کائنات انسان کے لیے، انسان عبودیت کے لیے، عبودیت تک پہنچنے والے اور پہنچانے والے محمد و آل محمد۔ یہ اب کس طریقے سے؟ ایک یہ ہے کہ علمی طریقے سے، علمی طریقے سے، ابھی مجھے بھی بتایا گیا ہے کہ ظاہر امام کس طرح سے تبلیغ کرتے تھے۔ ایک پیغمبر و ائمہ اطہار انسانوں کو مقصد خلقت تک پہنچاتے علمی لحاظ، انسان کے علمی مخلوق ہے، اس کے اصلاح میں علم کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ انسان اپنی ذات سے محبت کرتا ہے، اپنی ذات سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے فائدہ ہو اس کو اپنائے، جو چیز نقصان دہ ہو اس کو چھوڑ دے، یہی ہے۔ یعنی ہم ذات سے محبت کرتے ہیں، لیکن ذات سے محبت جب کرتے کس طرح سے اپنے ذات کے لیے فائدہ کمائے، اپنے ذات کو خطرات سے دور کرے، تو اس کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، لائٹ کی ضرورت ہے۔ وہ لائٹ عقل ہے، وہ لائٹ شریعت ہے، شریعت روشنی دیتی ہے کہ یہ آپ کے مفاد میں ہے۔ دیکھیے عقل کافر کے پاس ہے، مومن کے پاس بھی ہے، تو دنیاوی مفادات کو ہم سب سمجھتے ہیں، کافر بھی مومن بھی، اسی لیے یہ میرے فائدے میں اپناتے، پیسہ فائدہ میں، حکومت فائدہ میں، جو بھی فائدہ ہو اس کو اپناتے، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ پھر آخرت کے حوالے سے کافر و مومن کے درمیان فرق پیدا ہوتا ہے۔ ایک چراغ مومن کے پاس ہے، وہ چراغ آپ کو بتاتا ہے آپ کی زندگی دنیا تک محدود نہیں ہے، آپ مرنے کے لیے خلق نہیں ہوئے ہیں، آپ ابد تک زندہ رہنے والے موجود ہیں۔ یہ کام کریں گے تو آپ کی دنیا کے مفاد ہے، یہ کام کریں گے آپ کے آخرت کے مفاد ہے۔ شریعت وہ چراغ ہے، عقل ہمیں شریعت تک پہنچاتی ہے، اور شریعت وہ چراغ ہے جو ہمیں بتاتی ہے یہی گھر میں بیٹھ کر آپ آرام کر سکتے تھے، مسجد میں آ کر نماز جماعت پھر اس کے بعد بھی ٹائم دینا, یہ اس روشنی کی وجہ سے ہے جو شریعت کی چراغ سے آپ نے دیکھا کہ میری سعادت و اخروی کس میں ہے, اسی میں کہ مسجد میں جا کر ممکن مجھے لذت نہ آ جائے, لذت کے مرحلے تک پہنچنے کے لیے کچھ سفر کی ضرورت ہے, روحانی سفر کی, لیکن تب بھی وہ چراغ جو دین پیغمبر ائمہ کے ذریعے روشن ہوا ہے وہ چراغ ہمیں دکھاتا ہے کہ یہ تمہاری سعادت اسی میں ہے, تمہارے مفادات اسی میں ہیں. بس اوقات شہادت کے عاشق ہو جاتا ہے, کیونکہ اس چراغ میں ہمیں بتایا شہادت سے ختم نہیں ہوتا ہے, فوق کل بر بر حتی یقتل فی سبیل اللہ, ہر نیکی سے بڑھ کر کوئی نیکی ہو سکتی ہے, خدا کے راہ میں شہادت سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں. کتنے عاشق شہادت ہو جاتے ہیں, یہی اس چراغ کے ذریعے دیکھ رہے ہیں اس عالم کو جس عالم تک بشر کے عقل کے رسائی نہیں ہیں, لیکن شریعت دین پیغمبر قرآن انبیاء بتا سکتے. تو ایک علمی لحاظ سے پیغمبر و ائمہ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. علمی لحاظ سے قرآن ہے, قرآن کے ذریعے, قرآن میں آپ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں پڑھتے ہیں یعلمہم یتلو علیہم آیاتہ, یہ پیغمبر آیات خدا کی تلاوت کرتا ہے, وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ, کتاب کی تعلیم دیتا ہے, حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو یتلو آیات کی تلاوت, پہلا پیغمبر خدا آیات پہنچاتا ہے لوگوں تک, اس آیات کی ظاہری ترجمہ سے بھی بہت کچھ ہم حاصل کر سکتے ہیں. آپ خود دیکھتے ہیں قرآن میں ترجمہ پڑھیے, بہت کچھ ہدایات حاصل کر سکتے ہیں, لیکن قرآن ظاہر اسی ترجمہ تک اکتفا نہیں کر سکتے ہیں, اسی لیے خود قرآن کا وہ یعلمہم, پیغمبر تلاوت آیات کے بعد تعلیم قرآن بھی دیتا ہے, تعلیم قرآن دیتے. جیسے مصعب ابن عمیر 25 سال کے جوان تھا, صرف قرآن سیکھا تھا پیغمبر کے پاس, وہ بھی اتنا قرآن جتنا مکے میں نازل ہوا تھا. آپ نے اس جوان کو مدینہ بھیجا سن 11 ہجری میں, 11 بعثت کے سن 11 میں ہجرت سے 2 سال پہلے, اس کو حکم تھا صرف قرآن پڑھے, آیات کی تلاوت کرے. اسی قرآن نے مدینہ کے مشرکین کو تیار کیا اسلام قبول کرنے کے لیے. تو قرآن کے یہی ظاہری معنی انسان کی ہدایت کے لیے بہت کچھ سرمایہ کا حامل ہے. مدینہ فتحت المدینہ بالقرآن, تاریخ میں مدینہ فتح ہوا قرآن کے ذریعے, وہ بھی قرآن کی تفسیر نہیں کرتے صرف تلاوت. اب پیغمبر کی ذمہ داری کیا ہے؟ تلاوت کے علاوہ تفسیر بھی کرے, یعلمہم الکتاب, کتاب کی تعلیم دے. دوسرے آیت میں فرماتے ہیں ان نازل نہ علیہ کے ذکر لطبین علی الناس مانزل علم, ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا تاکہ آپ تشریح کرے, بیان کرے, واضح کرے لوگوں کے لیے کیا کچھ ان پر نازل ہوا ہے. تو یہ علمی کام ہے, یعلمہم الکتاب اور والحکمہ, نہ صرف کتاب حکمت کی بھی تعلیم دیتا ہے, معرفت دین کی بھی ضرورت ہے اور شعور اور بصیرت کی بھی ضرورت ہے. حکمت کی تعلیم, حکمت عقل کو کہتے ہیں, حکمہ یہ لگام جو جانور کے منہ میں ڈالتے ہیں, منہ میں لگاتے ہیں تاکہ اس پر کنٹرول کر سکے, خطرات میں کو چھلنگ نہ لگائے, اپنے سوار کو لے کر کود نہ جائے خطرات میں, اس کو لگام کو افسار کو کیا کہتے ہیں, حکمت. عقل کو بھی, عقل کا معنی بھی یہی ہے, عقل باندھنے کی جو رسی ہے, اون باندھنے کی جو رسی, اس کو عقل کہتے ہیں. یعنی عقل بھی انسان کو کنٹرول کرتی ہے اسی وجہ سے, یعنی انسان کو خطرات میں جانے سے یہ عقل روکتی ہے. حکمت بھی اسی معنی میں, یعلمہم الکتاب والحکمہ, پیغمبر خدا تعلیم دیتا ہے قرآن کی بھی اور حکمت کی بھی تعلیم دیتا ہے, وہ تمام علوم جو لوگوں کے مفاد میں, لوگوں کے عقل اور شعور اور معرفت بڑھنے کے باعث ہوتا ہے, سنت کی شکل میں بیان فرماتا ہے. اور خود قرآن نے بھی حکم دیا ما اتاکم الرسول فخذوا وما نهاکم عنہ فانتہوا. جو قرآن جو پیغمبر دیتا ہے اس کو لے لو, جس سے پیغمبر روکتا ہے اس سے رک جاؤ. تو یہ تعلیم دینا یہ پہلا کام ہے, دین کی معرفت اور شعور. یہ ظاہر پیغمبر یہ تعلیم دیتا خدا کی طرف سے, لوگوں میں صلاحیت کی ضرورت ہے, بارش برستی ہے آسمان سے لیکن برتن کا ڈھکن کھلا ہوا ہو تو اس میں پانی جائے گا ورنہ نہیں جائے گا. اہلیت کی ضرورت ہے, شائستگی کی ضرورت ہے, طلب کی ضرورت ہے. ابو لہب آپ کے چچا تھا, آپ نے کوشش بھی کی لیکن اس میں اس باران رحمت الہی سے فیض لینے کی صلاحیت نہیں تھی اور نہیں لیا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کتاب و حکمت یہ پہلا کام, اس کے ذریعے پیغمبر ائمہ سب انسانوں کی تربیت فرماتے, کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ اثر علم کا ہوتا ہے. امام محمد باقر آپ جانتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, کربلا کے بعد, کربلا تک اسلام کے اصل وجود خطرے میں تھا. جس طرح سابقہ ادیان نابود ہو گئے اسی طرح سے اسلام کے نابود ہونے کے خطرہ تھا. بنو امیہ کی مکمل سازش تھی کہ اسلام کو ختم کرے. یزید نے کھل کر کہا اسلام کھیل تھا, کوئی وحی نہیں آئی ہے. وہ سمجھ رہا تھا اہل بیت کو بھی اسیر کیا, کوئی آواز نہیں اٹھی, اب میں کفر کو زندہ کر سکتا ہوں. تو کربلا تک, کربلا نے اسلام کو بچایا ہمیشہ کے لیے, یزید کے نام کو گالی میں شامل کر دیا, تمام حکمرانوں کو رسوا کیا, تمام بنو امیہ کو رسوا کیا, تمام منافقین کو رسوا کیا, اصل اسلام بچ گیا. مسلمانوں نے خصوصاً اہل بیت کے ماننے والوں نے ذمہ داری کا احساس کیا, زیادہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے. لیکن اس کے بعد اسلام کا علم خطرے میں تھا. ایک یہ ہے کہ عجیب سازش ہوئی اسلام کے علم کے خلاف, عجیب سازش, اتنی سازش کہ اتنی چھوٹی سی جگہ میں بھی ہم نہیں کہہ سکتے کھل کر. کتابوں میں موجود ہے, ابھی تاریخ کی ساری کتابوں میں موجود ہے تمام مسلمانوں کی, لیکن جو کتابیں موجود ہیں وہ بولیں گے تو کیا ہے, ممکن ہے میں اپنی غلطی بیان کروں لیکن آپ میری غلطی بیان کریں گے پھر لڑنے کے لیے اتر آؤں, ایسا ہوتا ہے نا, دوسرے کو بولنے کی اجازت نہیں دیتے, خصوصاً وہ دوسرے گروہ سے ہو. تو یہ ایک مشکلہ ہے. بہرحال پیغمبر کے بعد سازش ہوئی قرآن کے خلاف بھی, اطرت کے خلاف بھی, سنت کے خلاف بھی. انی تارکم فکم الثقلین, قرآن اور اطرت, انی تارکم الثقلین, عام مسلمان کیا کہتا, قرآن اور سنت. تو تین چیزیں ہو گئی نا, قرآن, سنت, اور سنت والی روایت ہمارے پاس نہیں لیکن بات اپنی جگہ پر صحیح ہے, کوئی حرج نہیں ہے. سنت پیغمبر حجت الہی ہے, لیکن ہم یہ سمجھتے کہ ہم سنت کو اہل بیت ہی سے لیتے, کسی اور سے لینے کی ضرورت نہیں ہے, اسی لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ورنہ سنت پیغمبر حجت الہی ہے, جس طرح سنت اہل بیت حجت خدا ہے سنت پیغمبر بھی حجت خدا ہے. تو لیکن اس کے باوجود کیا ہوا, سنت کے خلاف سازش ہوئی. قرآن صریحاً کیا, ما آتاکم الرسول فخذوا وما نهاکم عنہ فانتہوا, قرآن کی تفسیر جو پیغمبر نے کہا وہ لے لو. تو جب سنت پیغمبر پر پابندی لگائی مختلف بہانوں سے, بہانے چھوڑ دے, بہت 10-12 بہانے کیے, ان میں سے ایک بھی صحیح نہیں. بچہ گانا بہانے, بچہ گانا بہانے کیا کہ ایک درود پڑھے محمد آل محمد, آپ درود پڑھتے رہے, مختلف بہانوں سے عرض کیا کہ پیغمبر کی سنت پر پابندی لگائی. جانشین پیغمبر اس لیے ہوتا ہے کہ دین کی حفاظت کرے، علمی لحاظ سے بھی حفاظت کرے، عملی لحاظ سے بھی حفاظت کرے، امت کی تربیت کرے، لیکن خود جو جانشینی کے مدعی وہ سب سے پہلے سنت پیغمبر پر حملہ کرے، اس کو آگ لگائے، بتانے والوں پر پابندی لگائے، اب کیا کہہ سکتے ہیں؟ اب تک بھی کچھ نہیں کہہ سکتے اس حد تک، ہمیشہ البتہ یہ بات ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس وجہ سے ظاہر ہے قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا سنت کے بغیر۔ آپ نماز کیسے سمجھ سکتے ہیں سنت کے بغیر؟ قرآن میں صرف کہا نماز پڑھو کہا ہے نا، واقعی نماز کی نیت سے لے کر سلام تک تفصیلات سارے کے سارے سنت میں ہیں۔ تو یہ مسئلہ پیش آیا، تو سنت پر پابندی کرنے سے قرآن کی تفسیر جو پیغمبر نے بیان کی تھی وہ بھی ختم، اہل بیت کے فضائل جو پیغمبر نے بیان کی تھی وہ بھی ختم، اہل بیت کے فضائل جو قرآن میں ہیں اور سنت نے اس کی نشاندہی کی تھی وہ بھی ختم، اور اسلام کے باقی معارف جو سنت کے شکل میں بیان ہوا تھا وہ بھی ختم۔ یہ بڑا خطرہ تھا، اور اس وجہ سے مسلمان بڑے جاہل ہو گئے تھے، بالکل دی ابھی دیکھو اتنی سنت سب کچھ موجود ہے، لاکھوں کے تعداد میں کتاب ہوتے ہوئے مسلمان کتنے اسلام سے بے خبر ہے، اب اوپر سے سازش ہو کے مسلمان باخبر نہ ہو جائے، تو کتنے جاہل تھے۔ اور زمانے میں بھی وسائل بھی نہیں، نہ کتابیں چھپتی تھیں، نہ کتابیں تھیں، نہ کوئی پڑھنے والے شاذ نادر لوگوں کے علاوہ نہیں ہوتے تھے، تو اسی لیے زبردست بے خبری کے مرحلہ تھا۔ حکومت نے اہل بیت کے مقابل میں ایک علمی دروازہ کھولنے کی یقیناً کوشش کی، کہا کہ عدالت صحابہ کا نظریہ، معروف نظریہ ہمارے عالم اسلام والوں کے پاس، صحابہ عادل، شیعہ اہل بیت کو معصوم مانتے، اس کے مقابل میں عدالت صحابہ، لیکن وہ عدالت صحابہ کہتے حقیقت میں صحابہ کو معصوم مانتے، شیعہ پر اعتراض کرتے آپ لوگ پیغمبر کے علاوہ کتنے مانتے ہیں اور 13 آدمیوں کو معصوم مانتے ہیں، لیکن عالم اسلام والے دیکھیے کہ صحابہ کو عادل مانتے ہیں، لیکن اگر آپ ایک صحابہ پر اعتراض کریں تو آپ کو جان سے مار دیں گے، اس کا مطلب یہ کہ آپ معصوم سمجھتے ہیں، ورنہ عادل اس کو کہتے جو غلطی کر سکتے ہیں، گناہ کر سکتے ہیں۔ ایک اعتراض کرنے والے کو جان سے مارنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں، معصوم سمجھتے ہیں، اگرچہ کہتے نہیں ہیں۔ تو یہ نظریہ بنو امیہ نے پیش کیا، عالم اسلام کے کچھ بڑے محققین نے کتابیں بھی لکھی ہیں، ان میں سے بعض اہل بیت کے درگاہ میں بھی آئے، مصر کیا نام اردن کے احمد یعقوب ہے، عدالت صحابہ پر کتاب لکھی۔ یہ اتنے کمزور نظریہ ہے جس کی حد نہیں ہے، عالم اسلام والوں کے مستند ترین کتابوں سے یہ نظریہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی زیادہ کام کی بھی ضرورت نہیں، ہلکا کام سے ثابت ہوتا ہے عدالت صحابہ والا نظریہ صحیح نہیں ہے، لیکن کوئی کہہ نہیں سکتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، یہ پیش کیا اہل بیت کے مقابل میں، اور اس کے بعد تابعین کا مرحلہ آیا۔ تابعین تو مسجد صحابہ کم از کم پیغمبر کی کم از کم ایک دفعہ زیارت کی ہے، تو ایک شخصیت کا ایک اثر ہوتا ہے نا، اگر ایک آدمی منافق نہ ہو تو ایک عظیم شخصیت کا اثر ہو جاتا ہے، لیکن تابعین نے تو پیغمبر کی بھی زیارت نہیں کی ہے، وہ دوسرے سرچشمہ بن گئے دین کا، تو ظاہر جہالت عالم اسلام میں عام ہو گئی بہت وسیع پیمانہ پر۔ امام پنجم اس زمانے میں رہتے تھے، اس سخت زمانے میں، اب جاہلوں کو کیا سمجھائے، جاہل جاہلانہ باتیں زیادہ سمجھ سکتے، عالمانہ باتیں سمجھنے کی صلاحیت اس کے پاس کم تر ہوتی ہے۔ وہاں فیض کاشانی بہت بڑے محدث اور بہت بڑے عالم عارف گزرے ہیں، وہ اپنے گاؤں گئے، گاؤں کے جو ملا تھا وہ ڈر گیا، بھائی یہ آ گیا ہے، لوگ مجھ کو چھوڑ کر اس کے طرف جائیں گے، تو کہا کہ جھگڑا ہوا دونوں کے درمیان، کہا کہ ہم دیکھتے ہم دونوں میں کس کا علم زیادہ ہے، ایک دن رکھا تاکہ لوگ دیکھے، تو اس گاؤں کے ملا نے کہا فیض کاشانی سے کہ آپ سانپ لکھے، اب فارسی لفظ تھا اردو میں اس کا ترجمہ سانپ، تو فیض نے لکھ دیا سانپ، تو خود نے کیا ایک سانپ کی تصویر بنائی. پھر لوگوں سے پوچھا بھائی سانپ کو یہ کون سا ہے ان دونوں میں سے؟ ظاہر سارے جاہل لوگ تھے, اس کی تصدیق کی, آپ نے جو تصویر بنائی وہ سانپ ہے, اس نے جو لکھا ہے کوئی سانپ نہیں ہے. جاہل جاہلوں کو سمجھانے کوئی آسان نہیں ہے. تو یہ ماحول ہوتا ہے, عجیب و غریب حالات ہوتا ہے. شیطانوں کے کام ہمیشہ ایسے ہے, لوگوں کو جاہل رکھو سوار ہو سکتے ہیں. انبیاء کا کام ایسا ہے کہ لوگوں کو عالم بناؤ, ائمہ کا کام یہ لوگوں کو عالم بناؤ تاکہ وہ حق و باطل کے درمیان تمیز کرا سکے, فرق کرا سکے. جہالت ہمیشہ اہل باطل کے مفاد میں ہوتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حالت ایسے تھے. تو ائمہ اظہار اس دور میں ہزاروں کی تعداد میں طلاب کی تربیت کرنا اور آسان بھی نہیں تھا, اہل بیت کے پاس آنا بھی مشکل, خطرات سے خالی بھی نہیں ہے, اور آج کل کی طرح تنخواہیں وغیرہ بھی نہیں ہوتی تھی. تو اس کے باوجود ہزاروں کی تربیت کرنا, چاہے شیعہ سے تعلق رکھتا ہو چاہے تشیع سے تعلق نہیں رکھتا ہو, ان کی تربیت کرنا, ان کو علم دینا, ان کو سکھانا, اور ان کی غلطیوں کی, ابو حنیفہ سے گفتگو ہوتی ہے, ان کی غلطی کی نشاندہی کرتے ہیں. یعنی عالم اسلام والوں کے پاس بھی اجتہاد ہے, شیعوں کے پاس بھی اجتہاد ہے. ایک فرق ہے بنیادی شیعہ مجتہد اور عالم اسلام والے مجتہد کے درمیان. عالم اسلام والے مجتہد کیا ہوتا ہے؟ وہ ایسے احکام شرع بیان کرتا ہے جو قرآن و سنت دونوں میں نہیں ہے. بس اوقات سنت کے مقابل میں اپنی طرف, سنت کے خلاف اپنے طرف فتویٰ دیتے ہیں. ایک کتاب ہے النص والاجتہاد اور فصول المهمہ, دو کتابیں, 110 مقام گنا ہے کسی بزرگ خلیفہ کے بارے میں کہ پیغمبر کی صریح حدیث ہوتے ہوئے اس کے خلاف فتویٰ دیا ہے, پیغمبر کی صریح حدیث کے مقابل میں. خلاصہ کم از کم جو ان کے بہترین اجتہاد ہے وہ یہی ہے کہ جہاں پر بہترین اجتہاد یہ ہے کہ جہاں پر قرآن و سنت نہ ہو وہاں پر مجتہد اپنا نظریہ چلے گا, مجتہد کی بات کی اطاعت کرنا واجب ہے. لیکن شیعہ اجتہاد کیا ہے؟ کل قرآن و سنت سمجھنے کے لیے اجتہاد کرنا, یعنی قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کر فہم قرآن و سنت کے لیے اجتہاد کرنا. امام پنجم نے اپنے شاگردوں کو اصول بھی بیان کیا کہ بعض اوقات سنت سمجھنے میں مشکل ہوتا ہے, کیا اصول ہے, قواعد, اصول, معیارات بیان کیا تاکہ سنت سمجھنے میں وہ مشکل میں نہ پڑے. امام کے زمانے میں یہی پیش آیا, ایک جو مشہور واقعہ ہے, عمر بن عبدالعزیز نے 2.5 سال حکومت کی, بعد میں زہر کے ذریعے اس کو ختم کیا گیا. جو طبیب آیا اس نے کہا کہ بھائی زہر دیا گیا, تو عمر نے کہا بھائی علاج کر سکتے ہو کرو, یہ نہ کہو زہر دیا گیا ہے, اس میں مصلحت نہیں ہے. خلاصہ یہ بہترین حکمران گزرا ہے, امام نے بھی اس کی تعریف کی ہے. اس نے 3 بہت بڑے کارنامہ انجام دیے. ایک یہی تھا, سنت پیغمبر کو زندہ کیا. اس نے خط لکھا, مجھے خوف ہے کہ سنت پیغمبر ختم ہو سکتی. دیکھیے پیغمبر نے فرمایا ہے پھر 100 سال 150 سال گزر جائے تو کیا ہے, لوگ یاد بھی رکھنا چاہے یاد نہیں رکھ سکتا. آپ خود دیکھیے ان الفاظ یاد نہیں رہتے ہیں نا, سچے لوگ بھی 100% یاد نہیں رکھ سکتے ہیں جب تک نہ لکھے, لکھنا حرام کیا گیا تھا. تو اسی لیے اس نے لکھنے کا حکم دیا. یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا, اگرچہ اس کے عمل سے بڑے بڑے نام بدنام ہو رہے تھے. دوسرا فدق کا مسئلہ تھا کہ اس نے واپس کرنے کا حکم دیا اور امام پنجم کی خدمت میں پیش کیا. تو اس کے مشاورین نے کہا بھائی فدق واپس کرنے کا معنی یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے غلطی کی ہے, انہوں نے غلطی کی ہے, یہی اعتراف ہے در حقیقت. کہا کہ میں پیغمبر کو خوش کرنا چاہتا ہوں اگرچہ ہمارے بزرگان خوش نہ ہو. یہ دوسرا بڑا کارنامہ تھا. تیسرا بڑا کارنامہ علی کے سب بلان کو ختم کرنا. اب دیکھیں معاشرے کتنا گر سکتا ہے. یہ معاشرے کے گرنے کے لیے بہترین مثال ہے علی جیسی شخصیت. شیعہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ایک تاریخ اسلام کو دیکھیں. علی کے برابر کسی اور کی خدمات ہو سکتے پیغمبر کے بعد؟ ممکن نہیں ہے. اسلام کے لیے جو خدمت کی ہے, پھر آیات اور احادیث جو علی کی شان میں ہے. امام احمد بن حنبل کہتا ہے جتنے فضائل علی کی شان میں, صحیح احادیث علی کی شان میں آئی ہے کسی اور کی شان میں نہیں ہے. امام احمد بن حنبل کون ہے؟ ان کے ماننے والے تقریباً سب سے زیادہ اہل بیت سے دور ہے اس کے باوجود. اب یہ دیکھیے علی کے یعنی کافر کہنا، سب کرنا، لان کرنا، بھول کر سب کرنا، بھولنے والوں نے مسجد بنائی کفارے کے طور پر. جمعہ کے عالم اسلام کے جمعہ کے 70,000 ممبروں پر سب کو لان ہونا، یہ کوئی اس سے پتہ چلتا ہے معاشرے کتنے جاہل ہو سکتا ہے، کتنے بے خبر ہو سکتا ہے، کتنے باطل راستے پر چلا سکتا ہے صحیح راستے پر آنے کے بعد بھی. اور یہ صلاحیت حکمرانوں کے پاس ہے البتہ سب سے زیادہ. حکمران ناپاک ہاتھوں میں ہو تو ظاہر پورا معاشرے کو ناپاک کریں گے. علماء کو استعمال کریں گے، مفکرین کو استعمال کریں گے، دانشوروں کو استعمال کریں گے، کتابوں کو استعمال کریں گے، سب کو استعمال کریں گے. حکومت ناپاک ہاتھ میں ہو، ابھی دنیا کی حکومت ٹرمپ کے ہاتھ میں ہے، مکہ و مدینہ بھی کفار کے مفاد میں استعمال ہوتا ہے. بیچارہ یمنوں پر حملہ کرنے کے لیے مکہ مدینہ استعمال ہوتا ہے، مکہ و مدینہ بچانے کے لیے یمن کے اس چھوٹے چھوٹے بچوں کا قتل عام کرنا ہے. قرآن کو استعمال کریں گے مسلمانوں کے قتل عام کے لیے، قرآن کو استعمال نہیں کریں گے اسرائیل کے ساتھ جنگ کے لیے، مسلمانوں کے قتل عام کے لیے. حکومتوں کا سب سے زیادہ اثر ہے کیونکہ علماء کو بھی وہی انہیں کے قبضے میں ہوتا ہے، مفکرین انہیں کے قبضے میں ہوتے ہیں. خواص تو بکنے والے مال ہیں نا، سمجھدار لوگ اچھی زندگی گزارنے کا عادی ہے، عیاشی کے عادی ہے، معاشرے کے جو قابل لوگ ہوتے ہیں ان کے خریدار ہوتے ہیں، نہیں ان کے وہ برے لوگ ہو. میں نہیں کہتا ہوں، عام عوام بھی تیار ہے خریدے جانے کے لیے، لیکن بڑے لوگوں کو لوگ خریدتے ہیں. اب ان کو عادت ہے اچھے خاصے کھانے پینے کے، تو ہر حکمران آ کر انہی کو خریدتے ہیں، وہ خریدتے ہیں، عام عوام مفت ان کے ہاتھوں پہ کھیلتے ہیں. یہ بدقسمتی سے یہ رہا ہے. آپ دیکھیے علی علیہ السلام جیسی شخصیت کے ساتھ اس طرح سے پیش آنا، یعنی اور یعنی تو عمر بن عبد العزیز خود کہتا ہے کیا وجہ تھا، ابھی وہ زیادہ وقت لے گا، کیوں متوجہ ہوا اس بات کی طرف، ورنہ وہ بھی ایک اتفاق سے استاد کے کہنے سے اتفاق سے متوجہ ہوا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، علی اچھا آدمی ہے، ورنہ اس کو بھی پتہ نہیں تھا. اس نے ایک عیسائی کو سکھایا کہ تم مجھ سے جب میں ممبر پر ہوں میری بیٹی کی خواستگاری کرو، منگنی کرو، تو میں کہوں گا بھائی تم عیسائی ہو تو میں نہیں دے سکتا ہوں اپنی بیٹی، تو کہ تم کہو کہ پھر علی کو کیوں دیا. یہی ہوا، جیسے ممبر پر تھا، خطبہ دے رہا تھا، وہ اٹھا کہا کہ میں آپ کی بیٹی کی خواستگاری کرتا ہوں. تو اس نے کہا تم عیسائی ہو، میں عیسائی کو اپنی بیٹی نہیں دے سکتا ہوں. تو کہا پھر تمہارے پیغمبر نے علی کو کیوں دیا؟ علی کو تو یہ لوگ نعوذ باللہ کافر کہتے تھے. تو عمر بن عبد العزیز نے علماء سے کہا، بنو امیہ کے بزرگان جو بیٹھے تھے، کہا کہ آپ جواب دیں. ظاہر کسی کے پاس جواب نہیں تھا. بات شہرت کے مطابق عبداللہ صبا کی داستان کیا ہے؟ ایک داستان ہے، افسانہ ہی افسانہ ہے، ثابت شدہ ہے، لیکن اتنا پھیلایا ہے کہ سارے بیوقوف اس کو مانتے ہیں. عبداللہ صبا شیوں کے اصل کس کہاں سے عبداللہ ہے؟ صبا ہے یہودی سے، بالکل ایک افسانہ. لوگ اہل تحقیق نہیں ہوتے ہیں نا، اہل دلیل، میڈیا کیا نام ہے، پروپیگنڈا جس کا قوی ہو وہی اسی کے بعد عام لوگ مان لیتے ہیں. خصوصاً اپنے خلاف کوئی بولے تو تحقیق کرے گا، 100 دلیل لائے گا، نہیں تمہاری بات غلط ہے، میں ایسا نہیں ہوں. لیکن دشمن کے خلاف کچھ بولے تو کمزور ترین بات کو بھی ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے. عجیب انسان کی یہ کمزوری ہے نا، آپ کے مخالف کے خلاف کوئی بھی بات سنیں گے آپ کہتے ہو سکتا ہے ایسا ہو. یہ بدقسمتی. تو اس حوالے سے تو اس نے ان سے کہا، وہ ظاہر جواب نہیں دے سکتے تھے، تو اس نے پورا عالم اسلام میں حکم دیا کہ علی پر سب کو لعن کرنا بند کیا جائے. اس کی جگہ پر کوئی ذکر خدا کا فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے، کوئی ذکر خدا کا پیغام دیا کہ ذکر خدا کرو اور علی کا کے خلاف سب کو لعن نہ کرو. یہ تین بڑے کارنامے عرض کی یہ حالات تھے. اس حد تک یعنی جس طرح سابقہ ادیان کو نابودی کی طرف لے گئے، اسلام کو بھی، علی جیسی شخصیت کے بارے میں یہ ہو جائے تو باقی ان کو ختم کرنا کوئی مشکل نہیں تھا، یہ کربلا کی قربانی تھی کہ ان کے نام کو گالی میں تبدیل کر دیا. اور پھر امام پنجم، امام چارم کے زمانے سے شروع ہوا درسگاہ اہل بیت کی بنیاد، کیونکہ اسلام خطرے سے بچ گیا. اب اسلام کی معرفت بڑھانے کی ضرورت تھی، اور کام اتنا آسان نہیں تھا. کوئی طالب علم جرأت نہیں کرتے تھے اہل بیت کے. امام چارم فرماتے ہیں مدینے میں تین آدمی یا پانچ آدمی سے زیادہ نہیں ہمارے چاہنے والے، اس حد تک تنہا ہو گئے تھے. تو امام نے 500 کے قریب شاگردان کی تربیت کی، 462 شاگرد کی آپ نے تربیت کی. بڑے بڑے عالم اسلام کے علماء، ایک کام علماء کے غلطیوں کی نشاندہی کرتے تھے عالم اسلام کے، کوئی یہ قیاس کو تم صحیح سمجھتے ہو غلط ہو. شریعت کو قیاس سے ثابت نہیں کر سکتے، شریعت میں قیاس لائے تو دین نابود ہو جائے گا. اذا قیس الدین محق الدین، دین میں قیاس لائیں گے دین مٹ جائے گا. یہ اس کے ساتھ شبیہ ہے، مثلا یہ آدمی اس آدمی کی شبیہ ہے، یہ چور ہے پھر یہ بھی چور ہے، یہ قیاس ہوتا ہے. اس کے ذریعے ثابت نہیں کر سکتے، یہ کوئی معیار نہیں ثابت کرنے کا. دین کو آپ احکام دین کو اس طریقے سے ثابت کریں گے. دوسرا استحسان ہے، جو مجتہد کو اچھا لگے وہی حکم شرع بن جائے. فتح ذرائع سر، خلاصہ کچھ ایسا راستہ بنایا تھا عالم اسلام. تو امام نے ان کی غلطیوں کی نشاندہی بھی فرمایا کہ یہ جو معیارات تم نے بنایا ہے فتویٰ دینے کے لیے، صحیح معیارات نہیں ہیں. اپنے ماننے والے اصحاب کو، شاگردوں کو کس طرح سے کلام ائمہ سمجھنا ہے، اس کے طریق، اس کا راستہ قرآن سمجھنے کا. امام یہاں تک فرماتے ہیں اپنے شاگردوں سے کہ کوئی بھی مسئلہ تم نے مجھ سے پوچھا اور میں نے جواب دیا تو پوچھو قرآن کی کس آیت سے میں نے یہ کہا، قرآن کے کس آیت سے میں نے کہا. یعنی کل مسائل شرعی کو میں قرآن سے ثابت کروں گا، یعنی میں اپنے طرف سے نہیں کہوں گا. شاگردوں کو درس دیتے ہیں کہ بلا دلیل قبول نہ کرو یہ. اور عرض کیا یہ سنت پیغمبر، سنت اہل بیت، یہ دوسرا ذریعہ انسانوں کو عالم بنانے کے لیے، دین شناس بنانے کے لیے. اور آپ خود دیکھتے کہ اس سلسلے میں امام کی کوششیں، اور امام کے جو عمر ابن عبدالعزیز کے ساتھ اچھے روابط تھے، یہ بھی شاید مؤثر رہا ہے. امام نے دیکھی اسی زمانے میں دوسرے خلیفہ کا مسئلہ تھا کہ روم کے بادشاہ کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو گیا، تو روم کے بادشاہ نے دھمکی دی آپ کے ملک میں ہمارا سکہ چلتا ہے، تو میں ہم اپنے سکے کے اوپر تمہارے پیغمبر کی گستاخی والے الفاظ لکھیں گے. سکہ تو ہمارا چلتا ہے ابھی، جیسے ڈالر چلتا ہے، ڈالر والا تو چلو کم از کم کیا ہے، خدا کا نام لیتا ہے. اس نے کہا کہ ہم آپ کے پیغمبر کے توہین آمیز جملہ لکھیں. پریشان ہو گیا خلیفہ اموی، اب مان لے تو ہمیشہ اس کے ہر بات ماننی پڑتی، اگر نہ مانے تو یہ بھی مشکلہ ہے. خلیفہ نیک ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. اب مسلمان اعتراض کریں گے نا، تم مسلمانوں کے خلیفہ ہو اور ایسا پیسہ ملک میں چلا رہے ہو، جو حیران ہو تو کیا کرے، کوئی سمجھ میں نہیں آیا. تو امام نے پیغام بھیجا اس کو، یا خود نے بھی کسی نے مشورہ دیا امام کی خدمت میں پیغام بھیجا، یا امام نے پیغام بھیجا اور اس کو نقشے بنا کر بھیجا کہ اس نقشے کے مطابق اسلامی سکہ چھاپ کرو. یعنی دشمن صحیح، لیکن اسلام کے مفادات میں دشمن کی بھی مدد کرنا ہے جب اسلام کے فائدہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں مولا امیر المومنین نے اپنے زمانے کے خلیفوں کو بچانے کے مشورے دیا، کہا کہ تم نہ جاؤ، اگر گئے اور مارے گئے مسلمانوں کو نقصان ہوگا، مسلمانوں کو نقصان. اسلام کے اعلیٰ اہداف کے لیے اپنے دشمن، اپنے مخالف کو بھی بچاتے ہیں. دشمن مخالف ہی کے نقصان ہوتا، اسلام کو کوئی نقصان نہ ہوتا تو ظاہر ہے اہل باطل کو جانا ختم کرنا ہے، لیکن جہاں پر اس کے ختم ہونے سے نقصان، اسلام کو نقصان پہنچ جائے، امت کو نقصان پہنچ جائے، وہاں پر اسلام کو بچانے کے لیے، امت کو بچانے کے لیے اس کو بھی بچاتے ہیں. ہم لوگ بعض وقت الٹا بھی ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ جا رہے تھے میقات کے لیے، تو ایک آدمی نے کہا یا موسیٰ آپ خدا کے درگاہ میں، خدا سے دیدار کے لیے جا رہے تھے نا، خدا کی درگاہ میں درخواست کر کے میرے لیے ایک بکری دے دے. حضرت موسیٰ چلے گئے، جب گفتگو فارغ ہوئی تو حضرت موسیٰ آ رہے تھے، خدا نے فرمایا کہ تمہارے ایک آدمی نے آپ کے ساتھ پیغام بھیجا تھا، یاد آ گیا، کہا کہ خدایا اس نے بکری مانگی، خدا نے کہا کہ میں اس کو بکری دیتا ہوں لیکن اس کو گائے دیتا ہوں، بکری کیا، گائے بکری سے زیادہ اہم ہے، دیتا ہوں لیکن اس کے پڑوس میں جو رہتا ہے پڑوسی کو ایک بکری دوں گا، یہ آ گیا۔ اس نے پوچھا کہ موسیٰ سے میری درخواست پیش ہوئی، کہا کہ ہاں خدا نے تمہیں گائے دے گا، بہت خوش ہو گیا۔ کہا کہ لیکن خدا نے کہا ہے کہ تمہارے پڑوسی کو بکری دوں گا، کہا نہیں خدا واپس کر دے، گائے کی بھی ضرورت نہیں، پڑوسی کو اگر کیا ملنا ہے، بکری ملنا ہے تو اس کو بکری نہ دو، مجھے گائے نہ دو۔ کچھ لوگ بہت چھوٹے ہوتے ہیں نا، دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو بڑا نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایک درود پڑھیے محمد آل محمد پر۔ تو یہ علمی جو تربیت ہے، تبلیغ دین ہے، پہلا پورے دین کی معرفت قرآن و سنت کی شکل میں، پھر غلطیوں کی نشاندہی، بدعتوں کے ساتھ مقابلہ کرنا دین کا ایک اہم مقصد ہے۔ بدعتوں کو اگر رہنے دیا تو کیا ہے، دین کی پوری تصویر بدل جائے گی۔ دین کیا ہے، خدا نے لایا ہے، خدا نے پیغمبر پر نازل کیا ہے، پیغمبر نے پورا دین اہل بیت کے پاس رکھا ہے اور جتنا اپنے زمانے میں بتانا ممکن تھا لوگوں تک پہنچایا ہے، اور تاریخ میں بعد کی ضرورتوں کے حصوں کو اہل بیت کے پاس رکھا۔ علمنی رسول اللہ الف باب، پیغمبر نے مجھے علم کے ہزار دروازے سکھائے اور ہر دروازے سے ہزار دروازے کھلتے ہیں۔ تو یہ ہے۔ اب اسی لیے کوئی بھی چیز دین کی طرف نسبت دینا چاہے، مستند طریقے سے قرآن و سنت معصومین سے ثابت ہونا پڑے گا۔ چاردہ معصومین کے قرآن و قرآن اور چاردہ معصومین کی سنت سے، اس کے بغیر بدعت ہو جائے گی۔ بدعتوں کو آنے دیے، مجھے اچھا لگتا ہے کہ یہ کروں، دوسرے کو کوئی اور کام اچھا لگتا ہے، تیسرے کو کوئی اور کام اچھا لگتا ہے، بڑھتا جائے گا۔ ممکن ہے میں خلوص کے ساتھ، مجھے دین سے مذہب سے محبت ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ کام کروں تو لوگ پسند کریں گے ہمارے مذہب کو، کشش اس میں زیادہ ہے، جذابیت زیادہ ہے، یہ زیادہ محبت کی علامت ہے۔ مذہب کا مذہب کی ترقی اسی میں ہوگی۔ خلاصہ اپنے خیالات، یعنی خلوص نیت کے ساتھ میں دین میں بڑھاتا ہوں، آپ بڑھائیں گے، تو اس سال 10 بدعتیں بڑھ جائے، آئندہ سال 10 بدعتیں، 100 سال میں پورا دین بدل جائے گا۔ نجات دینے والا دین وہ دین ہے جس کو خدا نے نازل کیا ہے، وہ دین نہیں جو ہم بناتے ہیں۔ بس یہ دین جو بدل گیا ہے وہ نجات دینے والے دین نہیں، جہنم میں جانے والا دین ہو جائے گا، آدمیوں کو جہنم لے جانے والا، آدمیوں کو دنیا میں بھی سعادت مند، آخرت میں بھی سعادت مند بنانے والا دین وہ دین ہے جو خدا، پیغمبر، اہل بیت پیش کرتے ہیں۔ بس ہمارے دین کے چھوٹے بڑے تمام مسائل مستند طریقے سے قرآن و سنت سے ثابت ہونا چاہیے، اس کے بغیر اگر دوسرا راستہ کھول دیا تو بدعت کی تو سخت مذمت ہے، سخت سزائیں ہیں دین میں، اور دین نابود ہو جائے گا۔ در حقیقت خون انبیاء، خون ائمہ میں شریک ہے وہ لوگ جو دین میں بدعتیں کرتے ہیں۔ اور حدیث میں ہے امام پنجم یا امام ششم کی، ابھی حدیث ان دو بزرگوں میں سے ایک کی ہے، فرماتے ہیں دین سے کم از کم چیز جو آدمی کو دین سے نکال دیتی ہے وہ یہ ہے کہ جا کر کسی غالی بدعتی کے بات سنو تو آپ کو دین سے نکال دے گا۔ یہ اہم چیز ہے۔ تو امام کی ایک اہم ذمہ داری، نبی کی ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ دین میں کسی قسم کے تبدیلی کی اجازت نہیں دینا ہے، کم و زیاد کرنے کی اجازت نہیں دینا ہے، کم بھی قرآن و سنت کے ذریعے، زیادہ بھی ہے۔ اب قرآن و سنت ظاہر ہے سمجھنے کے جو ماہرین ہیں کون ہیں، مجتہدین ہیں، کلیئر ہے ہمارا حساب کتاب۔ اصل دین چاردہ معصومین کی طرف سے ہے، لیکن چاردہ معصومین کی تعلیمات سمجھنے کے ماہرین مجتہدین ہوتے ہیں، ان کی بات حجت شرعی ہے۔ تو یہ ایک، ورنہ یہ خطرہ ہے دین، ابھی جو سارے ادیانوں میں پیش آیا دین کو لوگوں نے چھوڑا نہیں ہے، ایسا ایسا تبدیلی آتی آتی پورے دین کی تصویر بدل گئی ہے۔ فرض کیجئے ایک چیز ہے جس میں 10 عنصر ہے، 10، رکن ہے. کسی اور نے کیا کیا بعد میں, دس میں سے نو کو رکھا, ایک کو نکالا, اس ایک کی جگہ پر اور ایک دی, تو آپ دکھائے آپ کہیں گے یہ وہی ہے. بعد میں ایک عرصہ کے بعد کسی اور نے اور ایک کو نکالا, اس کی جگہ پر کوئی اور ڈال دی, لوگوں کو دکھاؤ, لوگ کہیں گے یہ وہی ہے کیونکہ کئی سال اسی کے ساتھ عادی ہو. پھر چند سال کے بعد تیسرے, پھر چند سال کے بعد چوتھے, پورے پھر دس, وہاں کے دس پورے بدل جائے لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا. دس سال پندرہ سال رکھو پھر ایک کم کرو, دس پندرہ سال رکھو پھر ایک کم کرو, تو پورا بدل جائے گا, لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ طریقہ ہوتا ہے تحریف کا. اور پھر علمی لحاظ سے لوگوں کی تربیت کی ایک چیز یہ ہے کہ دشمنان دین اعتراضات کرتے ہیں دین پر, لوگوں کو شک میں ڈالتے ہیں. ائمہ اطہار, پیغمبر خدا اور ائمہ اطہار, ان اعتراضات کو خود قرآن نے بہت سے اعتراضات کا جواب دیا, پھر پیغمبر خدا, پھر ائمہ اطہار ان اعتراضات کا جواب دیتے تھے. اعتراضات کا جواب نہ دے سکے تو ظاہر لوگ شک میں پڑ جائیں گے, شک میں پڑے تو پھر دین پر باقی نہیں رہ سکتے. تو اس طریقے سے, اور ان سب کے علاوہ خود ائمہ اطہار اسوہ حسنہ تھے تربیت میں, نمونۂ عمل تھے تربیت میں, کیونکہ بات کرے اس پر عمل نہ کرے اس کو کوئی اثر نہیں ہوگا. ایک درود پڑھی میں, اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. وقت زیادہ آیا آپ کے بہر اتوار کے دن, آرام کے لیے لیا ہے, لیکن یہ آپ کی ایمان اور تقویٰ کی علامت ہے. میں تھوڑا سا آپ کی فرمائشات آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں تاکہ آپ کی تعلیمات سے کچھ فیض, نصیحت کی احادیث ہے, واعظ کی احادیث ہے حاصل کریں. ترجمہ کرتا ہوں, تشریح نہیں کرتا ہوں, ترجمہ بھی کافی ہے. آپ فرماتے سب سے افضل جہاد, سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی خواہشات کے ساتھ جہاد کرے. سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے خواہشات کے ساتھ جہاد کرے. خواہشات سے مراد پہلے نمبر میں وہ خواہشات جو شریعت کے خلاف ہے, حرام خواہشات, واجبات ترک کرنے کے خواہشات, اس کے ساتھ مقابلہ کریں. اس کے بعد اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہر وہ خواہش جو آپ کی ترقی کے راہ میں ایک رکاوٹ بن جائے. ہمارے بچے ہیں, فرض کیجئے خواہش یہ ہے کہ ایک گھنٹہ دو گھنٹہ موبائل کے ساتھ کھیلے. البتہ میں ہم بچوں کو بدنام کرتا ہوں, ہم خود ایسے ہیں. تو اب برادرانہ گفتگو اور ثقافت کا پہلی والی نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہونے کے سارے ذرائع بند ہو گیا, سب وقف ہو گیا موبائل کے راہ میں. تو یہاں کیا ہے, یہاں خواہشات کہتی ہے بھائی موبائل میں دیکھو, اس میں پہلے ٹائم پاس ہوتا ہے, خوشی ہوتی ہے, لیکن عقل کیا کہتی ہے, اس ایک گھنٹے میں کچھ حاصل کرو, علم حاصل کرو, روحانیت حاصل کرو, معنویت حاصل کرو, صلہ رحمی کرو, خلاصہ کوئی ایسی چیز جو آپ کی دنیا و آخرت کے مفاد میں ہو. بس کم از کم جو خواہشات نفسانی کی مخالفت کرنا ضروری ہے وہ کیا ہے, وہ خواہشات جو انسان کو گناہ پر وادار کرتے ہیں. اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ وہ خواہشات جو انسان کے روحانی سفر میں, قرب خدا کے راہ میں, ترقی کے راہ میں جو خواہشات بھی معنی بنے اس کو ٹھکرانا, یہ سب سے اعلیٰ جہاد ہے. اس کے بعد امام فرماتے الکمال کل الکمال التفقہ فی الدین, سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انسان دین کی صحیح معرفت حاصل کرے. کمال کل الکمال, پورا کا پورا کمال, انسان کمال چاہتا ہے. کمال کل الکمال یہ ہے کہ دین کی صحیح معرفت حاصل کرے. جو مشکل تھا یہی ہے, انبیاء آئے ہیں, ائمہ آئے ہیں, اسی لیے انسان کو دین کی معرفت, پھر دین پر عمل. والصبر علی النائبہ, دوسرے یہ ہے کہ مشکلات پر صبر کرنا. صبر کا معنی مشکلات سے بھاگنا بھی نہیں ہے, مشکلات کے سامنے ہتھیار ڈالنا بھی نہیں ہے, مشکلات کی اس میدان میں ثابت قدم رہنا اور مقصد کی طرف آگے بڑھنا, یہ صبر ہے, ثابت قدمی. صبر على النائبہ. زندگی میں صبر کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا. کافر بھی صبر کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا, وہ بھی سختیوں کو برداشت کرے تو زندگی میں ترقی کر سکتا ہے, ورنہ نہیں کر سکتا. صرف دائرہ وسیع ہے, ہم دنیا و آخرت دونوں کے حوالے سے, ایک کافر صرف دنیا کے حوالے سے کرتا ہے. اور وہ تقدیر المعیشت, تیسرا فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی معیشت, اپنی زندگی کے اخراجات کے حساب کتاب کرو, اس کی اندازہ گیری کرو, یعنی اپنی دنیا کی زندگی کے لیے سوچو, اس کے لیے کچھ اقدام کرو. سوچے بغیر اقدام اتنا مؤثر نہیں. فرض کیجئے ایک کاریگر کام کرتا ہے, اس کے پاس علم نہیں ہے, اس لیے ایک گھنٹے کام کے بدلے میں اس کو 100 روپے مل سکے گا زیادہ سے زیادہ. ایک انجینئر ڈاکٹر کام کرتا ہے, ایک گھنٹے کام کے مقابل میں 1000 کماتا ہے. یعنی جتنا آپ کے پاس علم معرفت شعور زیادہ ہوگا, اتنا ہی آپ کے کام کے نتیجہ زیادہ ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ تقدیر المعیشہ, اپنی معیشت کی اندازہ گیری کرنا, حساب کتاب کرنا, اپنی زندگی کو بنانا. حدیث میں ہے کہ اگر روٹی نہ ہوتی ہم نہ نماز پڑھتے نہ روزہ رکھتے. یہ ضروری ہے کہ مومن کیا ہے, غریب نہ ہو, اپنے مسائل حل کرے. غربت کی حالت میں ہو تو بہت اعلیٰ تقویٰ کی ضرورت ہے, کوئی حالات اس پر اثر انداز نہ ہو. ورنہ آدمی مشکلات مالی لحاظ سے مشکلات میں ہو تو نماز بھی صحیح نہیں پڑھ سکتا ہے, خدمت بھی نہیں کر سکتا ہے, سب سے بھی ناراض ہو جاتا ہے, دنیا کو تاریک دیکھتا ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں تین اچھی صفات ہے, آخرت دنیا دونوں میں تین اچھی صفات ہے. ایک یہ ہے کہ جس نے آپ پر ظلم کیا اس کو معاف کرو. یہ واجب نہیں ہے لیکن کیا ہے, بہتر چیزوں میں سے ہے, اعلیٰ اخلاق ہے. ظالم کو معاف کرو, البتہ ایسے ظالم جس پر معاف کرنے سے مزید ظلم کرے گا وہاں پر شریعت میں اجازت نہیں ہے. جس کو معاف کرنے سے دین کو یا مؤمنین کو نقصان پہنچے تو وہاں پر معاف کرنے کی اجازت نہیں ہے. کسی کے مشہور جملہ ہے سعدی کا, بیڑیا پر رحم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بیڑوں پر ظلم کرنا چاہتے ہیں, بیڑیا پر رحم کر کے چھوڑ دیں گے تو مزید بیڑوں کو نقصان پہنچے گا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کسی نے آپ سے بائیکاٹ کیا, رشتہ دار ہو, دوست ہو, جو بھی ہو, بائیکاٹ کیا تو آپ جا کر اس کے ساتھ سلوک کرو. یہ بہت پسندیدہ صفت ہے, یہ بہت پیش آتا ہے. اور اسی طرح سے فرماتے ہیں اگر ایک آدمی آپ کے حق میں گستاخی کرے, آپ کی قدردانی نہ کرے, آپ کی توہین کرے, اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آ جاؤ, برداشت کے ساتھ پیش آ جاؤ, تحمل کے ساتھ پیش آ جاؤ, حلم کے ساتھ پیش آ جاؤ, تو پھر مشکلہ. قرآن میں کیا فرماتے ہیں, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جب جاہل لوگ ان کے ساتھ بات کرتے, بات وہ توہین کے, جاہل لوگ تو صحیح بات کرتے ہی نہیں ہیں نا. جاہل کا مطلب لا علم نہیں ہے, نادان, نادان تو وہی ہے, لا علم کا ترجمہ ہو گیا, یعنی عقلی لحاظ سے کم ہے, کم عقل لوگ, اس کو ہم لوگ بھی کیا کہتے ہیں, نادان کہتے ہیں, عربی میں بھی جاہل. تو وہ نہیں سمجھتے ہیں, لوگوں کو تنگ کرتے, اذیت کرتے, ان کے ساتھ برابر آپ بحث کریں گے, جھگڑا کریں گے, وہ چھوٹی غیر ضروری بات پر لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, آپ بھی اسی بات میں لڑنے کے لیے تیار ہو جائے تو آپ کی زندگی اسی طرح سے بے معنی بے مقصد زندگی گزر جائے گی. بحق محمد علی محمد خدا و یا بحق انبیاء و مرسلین. خدایا امام پنجم کی عظمت کا واسطہ, آپ کی مظلومیت کا واسطہ, آج آپ کی ولادت کے دن ہے. خدایا آپ کی ولادت کے دن اگر تیری ذات ہمیں ہدیہ کا لائق سمجھتی ہے, ہم آپ کی ولادت سے خوش ہونے والوں میں سے ہے. خدایا ہمیں اگر ہدیہ دیتے ہیں, خدایا ہمیں یہی ہدیہ کافی ہے کہ دنیا و آخرت دونوں میں محمد و آل محمد کے دامن سے متمسک ہو. خدایا اہل اسلام اہل ایمان کی مدد فرما, ہمارے مشکلات آسان فرما, غم محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں ہمیں گرفتار نہ فرما. خدایا ہمارے شہداء کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، ہمارے مجاہدین لبنان، فلسطین، سوریہ، عراق، یمن، بحرین، کشمیر، جہاں بھی اہل حق اہل باطل کے ساتھ برسر پیکار ہو، خدایا اہل حق کی، اہل بیت کے ماننے والوں کی مدد فرما. ہمارے اسرا نائجیریا میں جو اسرا ہے، بحرین میں علماء مومنین اسیر ہے، سوریہ میں اور مختلف جگہوں پر جو ہمارے اسرا ہیں، خصوصاً پاکستان میں جو اسرا ہے، بے گناہ اسرا زندانوں میں بند ہے، لاپتہ ہے. خدایا بحق اسیر کربلا، بحق اسیر بغداد، بحق اسرائے کربلا انہیں جلد از جلد حیات عطا فرما. آخر میں تمام حاضرین کے مرحومین، بالاخص شہداء اور خصوصاً دو بزرگواروں کا نام یہاں آیا ہے، سید محمد حسین عابدی ابن سید امتیاز حسین، سید امیر حسین ابن سید کاظم حسین، کے لیے سورہ فاتحہ.